أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سامعین محترم حضرات و خواتین تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد معاملہ یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر معاملہ اتنا ہی ہوتا کہ دنیا میں انسان کو جتنے سال ملتے ہیں جتنی عمر ملتی ہے وہ گزر جائے اور معاملہ یہاں ختم ہو جائے تو یہ کافی آسان اور بڑا سہل مسئلہ تھا، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ہمیشہ کی یہ دنیاوی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ایک ایسا آغاز ہو جاتا ہے زندگی کا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہ وہ جنت میں چلا جائے یا جہنم میں چلا جائے پھر یہ زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اس کو ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مرنے پر اور موت پر سب کا ایمان ہے۔ کافر بھی کہتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور مسلمان بھی کہتا ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی تھی، ٹھاٹ باٹ تھے، گزار لیے، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور جسم مٹی بن جائے تو ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، بس یہی زندگی ہے جو ختم ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیو، میرا اور آپ کا یہ ایمان نہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے جب تک یوم آخرت پر ایمان نہ لائیں اور اپنا پختہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد اسی وقت اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب شروع ہوگا اور ان اعمال کی بنیاد پر پھر آگے والی زندگی کا آغاز ہوگا، اچھی زندگی سعادت والی ہو یا بری زندگی شقاوت اور جہنم والی ہو، جب تک کوئی شخص اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنائے اتنی دیر تک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کے ساتھ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اور بھائیو اسی طرح ایمان کی بنیادوں میں ایک بہت ہی مضبوط بنیاد کیا ہے، الایمان بالیوم الاخر، کہ آخرت کے دن کے ساتھ ایمان۔ اب آخرت کے دن کا ایمان وہ صرف زبان کا اقرار نہیں کہ آدمی کہہ دے جی ٹھیک ہے قیامت کا دن آئے گا، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بھائیو اگر ہمارا اس چیز پر پختہ ایمان ہو کہ قیامت کے دن یوم آخرت کو ہمارے ہر ہر عمل کا محاسبہ ہوگا. زبان سے بولیں، آنکھوں سے دیکھیں، پاؤں سے کام کریں، ہاتھوں سے کریں، کانوں سے سنیں، جسم سے کریں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور اللہ ذوالجلال اپنے نظام میں، احتساب میں اتنی پختگی کے ساتھ ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں، ان کو نوٹ کر رہے ہیں، فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں اور انسان کے ان اعمال کا گواہ بنا رہے ہیں، زمین کو بھی اور پتھروں کو بھی، درختوں کو بھی، بلکہ ہمارے اس جسم کو بھی، فرشتوں کو بھی. یہ اتنا کڑا نظام احتساب ہے کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں پہ غور کرے تو وہ اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی کبھی جرأت نہیں کرے گا. جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر کافروں کے اعمال میں، ان کی زندگی میں، ان کے بول میں اور ان کے سیرت اور کردار میں، اور ایک مومن جو اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے. بھئی کافر کو کیا ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی کرے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں، کسی کا مال بھی ہڑپ کر لے، اس کا کیا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں. لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار ہم اس چیز کو دہراتے ہیں. کس چیز کو؟ کہ مالک یوم الدین. آپ ذرا اس آیت کو غور سے پڑھا کریں اور اس کو سوچ کر پڑھا کریں اگر، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے رکن قرار دیا گیا اور اس کے بغیر نماز کی نفی کر دی گئی، کہ کوئی نماز اور کوئی رکعت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. خواہ کوئی امام ہے، خواہ مقتدی ہے، خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. تو بھائیو، اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے کہ اس صورت میں اللہ کی تعریف اور اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ ہم بار بار اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، کہ جو کچھ کریں گے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کا بدلہ ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے اس کے سامنے آ جائے گی، اور ایک ذرہ کے برابر بھی برا کام کرے اس کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ ذوالجلال اس کو اس کا بدلہ دیں گے مالک یوم الدین، اس لیے کہ وہ جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دن کی طرف بڑی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، وہ ہمیں موت کے، قبر کے اور آخرت کے قریب لے جا رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا، اس چیز پہ غور کیا ہے کہ آدمی جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور آدمی خوش ہوتا ہے کہ اب میں 50 سال کا ہو گیا ہوں اور اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. اگر وہ سوچے تو ضرور سمجھے گا کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. سال کے بعد یا ہر دن کے بعد سوچ لے کہ میری زندگی میں 1 دن اور کم ہو گیا، 1 رات اور کم ہو گئی ہے، 1 سال میری زندگی کا اور کم ہو گیا ہے. جو اللہ نے مجھے مہلت دی تھی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی بنانے کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سمجھدار طالب علم ہو نا، اور اسٹوڈنٹ ہو، جس نے پاس ہونا ہو، جس نے اچھے نمبر لینے ہوں، وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ویسے ویسے اس کی محنت بڑھتی. کیوں بھی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے جیسے امتحان میں تھوڑے دن رہ جائیں ویسے ویسے اس کی محنت بڑھتی ہے. راتوں کو جاگنا شروع کر دیتا ہے, اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ دیتا ہے. آپ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے جہاں جاتا ہے, بلکہ کھانا بھی اس نے کھانا ہو تو سامنے کتاب رکھی ہوتی ہے. یہ اس کی حالت ہوتی ہے, اور دیکھ کر ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ آج کل اسی لیے محنت ہو رہی ہے کہ امتحان بڑا قریب آ گیا. تو میرے بھائیو, آپ کا اور میرا امتحان تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اقترب للناس حسابهم, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حساب تو بہت قریب. ہر دن جو گزر رہا ہے وہ ہمیں امتحان کے قریب کر رہا ہے. ہماری مدت کم ہو رہی ہے تو کیا کوئی تیاری کرتے ہوئے نظر آتا ہے, محنت کرتے ہوئے نظر آتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پہ یہ احساس اور شعور ہمارے اندر ہے اور ایک دن کم ہو گیا, امتحان اور قریب آ گیا ہے, امتحان اور قریب آ گیا ہے. بھائیو, یہی تو وجہ ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں, غفلت میں پڑے رہتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اس دنیا کے سامان میں اور دنیا کی اس دولت اور اس زرق برق زندگی میں ایسے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ امتحان کی تیاری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, موت آ جاتی ہے اور امتحان شروع ہو جاتا ہے, اور ہم ابھی بغیر تیاری کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی تیاری نہیں ہوتی. اس لیے آئیے غور کر لیں, سوچ لیں, ہر شخص جو اللہ کو مانتا, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, وہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی کا ہر دن اس کو امتحان کے قریب کر رہا ہے, وہ اس کی تیاری کرے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحی الموتا, بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے, تمہیں ایسے نہیں رہنے دیں. یہ کافروں کا عقیدہ نہیں, یہ میرا اور آپ کا, تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے پہ ہی ہماری زندگی استوار ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ انسان کہتا ہے چلو دنیا میں تو ہم پہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, چلو ایک دن تو آئے گا نا, انصاف کا ترازو تو قائم ہوگا, ہمیں بھی انصاف ملے گا, ہمیں بھی حق ملے گا. مظلوم اس امید پہ زندہ رہتا ہے, اور ظالم اگر اس کو یہ دن یاد ہو وہ کبھی ظلم نہ کرے. اگر یہ دن یاد ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالی اس طرح عدل اور انصاف کا ترازو قائم کریں گے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو وہ دن برابری کا, بدلے کا دن ہے. اللہ تعالی ان کو زندہ کریں گے دونوں بکریوں کو. جب تک یہ بے سینگ والی بکری کو سینگ اللہ جل جلال نہ دے دیں اور یہ بکری دوسری سے انتقام نہ لے لے, اتنی دیر تک اللہ جل جلال ان دونوں کو ختم نہیں کریں. ترازو ہوگا اور تولا جائے گا, اور ایسا ترازو جو خود بولے گا کہ کون سا پلڑا بھاری ہے اور کون سا پلڑا وہ ہلکا ہے, ایسا ترازو قائم کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نحن نحی الموتا, ہم مردوں کو زندہ کریں گے, موت ہر ایک کو آئے گی اور پھر ہم تمہیں زندہ کر لیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سورت یاسین عام طور پر لوگ پڑھتے رہتے ہیں, موضوع روایات ہیں کہ یہ سورت پورے قرآن کا دل ہے. اس طرح کی جھوٹی روایات ہیں کہ جو شخص اس سورت یاسین کو پڑھ لیتا ہے اس کا کاروبار بڑا چمکتا ہے اور اس کی دکان بڑی چلتی ہے, اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے اگر وہ بیمار ہے اور نزہ کی حالت میں ہے تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. یہ باتیں مشہور ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں. لیکن لوگ اس کو پڑھتے ہیں, بہرحال یہ قرآن مجید ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ایک لفظ اس کا مبارک ہے, ایک ایک لفظ اس کا شفا ہے, اور ایک ایک آیت اس کی وہ انسان کے عقیدے کی صفائی کرتی ہے. میرے بھائیو, یہ سورت یاسین کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آپ اس کے یہ مفہوم پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں نحن نحیی الموتا, ہم ماریں گے اور پھر مار کر زندہ کر لیں گے, اٹھا لیں گے. کافر لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ کیسے اٹھا لے گا, ایک جسم مٹی بن جائے تو وہ کیسے بنا لے گا, اور ہڈیاں بالکل بسیدہ ہو جائیں تو وہ کیسے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتا, یا اللہ مجھے ایمان ہے, پورا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا, لیکن میں ذرا صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا آنکھوں سے, ہمیں اس وقت علم الیقین ہے, پورا یقین ہے, اور 100% سے بھی بڑھ کر اگر کوئی یقین کا درجہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کر بھی یقین ہے کہ اللہ عز و جلال تمام مردوں کو زندہ کریں گے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے اس کا پھر بڑے طریقوں سے سورت یاسین کے آخر میں اس کا جواب دیا ہے, اور بڑے یہ مختلف انداز میں قال من يحيي العظام وهي رميم, اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بے جان ایک پانی کے قطرے سے اور نطفے سے پیدا ہوا, یہ کچھ بھی نہیں تھا, اور جب میں نے اس کو انسان بنایا, زبان دی, عقل اور سمجھ دی, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, یہ ایک قطرہ تھا, اتنا بڑا عقل مند انسان جب میں نے بنایا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دی. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہنے لگا کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب یہ بسیدہ ہو جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ تمہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ جسم یہ کس نے بنایا تھا, کیا جس نے یہ جسم پہلی دفعہ بنایا ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا, وہ اس سے عاجز ہے. بھائیو, وہ تو کافروں کے رد میں یہ سارے کے سارے دلائل دیے قرآن مجید نے کہ میں مردہ زمین کو, بالکل جنگل ہوتا ہے اور مردہ زمین ہوتی ہے, بارش برسا کر اس کو لہلہاتی کھیتیوں کی صورت میں زندہ کر دیتا ہوں, تو کیا اس مردہ انسان کو میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. وللہ المثل الاعلی, اللہ کے لیے تو بڑی بلند مثالیں ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, زندوں سے مردہ نکال دیتا ہے اور مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے. یہ کس کو عقل آتی ہے کہ ایک ہی کھیت پہ اسی زمین میں اسی پانی کے ساتھ مولی اگتی ہے, گاجر اگتی ہے اور چکندر اگتا ہے, اور کبھی ان کو کاٹ کر ان کے اندر بھرے ہوئے رنگوں کو دیکھیں تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ بڑا عظیم ہے, اس کی قدرت بڑی عظیم ہے. بھائیو, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن, اور ہم کیا کر رہے ہیں, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دونوں طرح کے اعمال لکھ رہے ہیں, دونوں طرح کے اعمال. بھائیو, کون سے ہیں اعمال؟ آج کے خطبے میں اس چیز پہ آپ سارے غور کریں, میں بھی غور کروں اور اللہ سے توفیق مانگیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ کریں گے تمہیں اور تمہیں کیا دکھائیں گے, ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو، جو تم عمل کر کے نیکیاں آگے بھیج رہے ہو، وہ آثار ہم، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ تو نیک اعمال کتنی قسم کے ہیں؟ دو قسم کے۔ ایک وہ اعمال جو انسان کر رہا ہے اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور دوسرے وہ اعمال کہ جب وہ مرے گا، موت آئے گی، تو آگے بھیجے ہوئے اعمال اسی وقت اس کے سامنے آ جائیں گے، اور جو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، یہ ہر روز ہر دن مسلسل پیچھے سے ان کا اجر اور ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ دو طرح کے اعمال ہیں۔ پہلے اعمال میں جو انسان آگے بھیجتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا، جب وہاں پہنچے گا تو دیکھ لے گا کہ ہر طرف یہ اعمال میرے موجود ہیں، میری حفاظت کے لیے محافظ بنے ہوئے ہیں، اللہ سے جھگڑنے کے لیے، میری سفارش کرنے کے لیے، میرے لیے نجات کی دلیل بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، کچھ تو وہ اعمال ہوں گے۔ اور کچھ اعمال کون سے ہوں گے؟ کہ خود فوت ہو گیا، زندگی اس کی، یہ عمل کی زندگی ختم ہو گئی، قبر میں چلا گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن یہ کیسا خوش نصیب ہے انسان کہ یہ اب خود عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کو اتنے اعمال کا ثواب مسلسل پیچھے سے پہنچ رہا ہے، ہر روز اس کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے مرنے کے باوجود۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں جن کو اس نے آگے بھیجا، اور ان اعمال کو بھی ہم لکھ رہے ہیں آثار ہم، جو یہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آگے بھیجے جانے والے اعمال پختہ ایمان اور توحید کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد، سب سے بنیادی عمل کیا ہے؟ پانچ وقت کی حفاظت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز وہ عمل ہے، ما قدمو، جس کو ہم بھیج رہے ہیں۔ یہ نماز انسان کی محافظ بنے گی۔ انسان دنیا میں کئی عمل ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ ایسا ذخیرہ بنا لوں، آدمی بیمار بھی ہو جائے تو چلو کرایہ ہی آتا رہے، اور مال کسی تجارت پہ لگا دوں، فوت بھی ہو جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ایک ذریعہ معاش بن جائے، اور لوگوں نے یہ زندگی کا، جس کو بیمہ اور انشورنس اور تحفظ کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کئی طریقے ایجاد کیے، لیکن سارا کیا سامنے رکھا کہ دنیا میں ہم اپنا تحفظ، اپنی اولاد کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں اپنا تحفظ اور اپنی اولاد کا تحفظ، ایسے اعمال کہ جن کو ذخیرہ کر لیں، دنیا سے چلے بھی جائیں اور مسلسل ان کا ثواب اور اجر ہم تک پہنچتا رہے۔ پانچوں وقت کی نماز یہ ایسا عمل ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اور پورے دین اسلام کی پابندی، اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پابندی، میرے بھائیوں، یہ سارے وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ قبر میں اپنے اعمال کو پہلے پالے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے ہوگا، نماز اس کے پاس ہوگی، زکوٰۃ اس کے پاس ہوگی، روزے ہوں گے، کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، یہ سارے اعمال اس کے پاس ہوں گے اور اس کی سفارش کے لیے، اس کی ترجمانی اور وکالت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں گے، اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر آئیں گے پوچھنے کے لیے، تو یہ نماز، یہ کلمہ، یہ روزے، یہ قرآن وہاں انسان کے ارد گرد اس کا محافظ بنے گا اور حصار بنائے گا. لیکن کافر آدمی کیا دیکھے گا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جب آدمی دیکھے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہی رہتا، مجھے دوبارہ کس نے اٹھا دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں خاک بن جاتا، مجھ سے پوچھا ہی نہ جاتا. لیکن بھائیو، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کرنا، اور پوچھنا ہے، ہم نہ بھی چاہیں یہ امتحان دینا پڑے گا. خواہ کوئی اس امتحان کو اقرار کرے یا نہ کرے، اس کو اس پرچے کو حل کرنا ہی پڑے گا. یہ کسی کی مرضی پہ نہیں، دنیا کا امتحان تو انسان کی مرضی پہ ہے کہ اس کا داخلہ لے یا نہ لے، اور امتحان کی فیس جمع کرائے تو پھر اس کو امتحان میں بیٹھنے دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہوگا قبر کا اور حشر کا کہ یہ ضرور امتحان دینا ہی پڑے گا. یہ جبری امتحان ہے میرے بھائیو. اب کافر آدمی کو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کی سفارش کرے، لیکن مومن آدمی نے تو بڑا کچھ آگے بھیج دی، بڑا کچھ آگے بھیجا. یہ تو وہ اعمال ہیں، اور تمام اعمال صالحہ جو انسان کرتا ہے اور اس کے لیے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن فوت ہو جائے تو فوت ہونے سے یہ عمل منقطع ہو جاتے ہیں. بھائی جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو وہ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکے، اب روزہ نہیں رکھ سکے، وہ صدقہ کر نہیں سکے، قرآن نہیں پڑھ سکے گا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گا، کسی بھائی کی مدد اور اس کا تعاون نہیں کر سکے گا. جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے مرنے کی وجہ سے. لیکن آئیے کچھ ایسے اعمال ہیں ان پہ بھی آپ حضرات بھی غور کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر مسلسل پہنچتا رہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ دنیا سے چلا جائے لیکن ایسے عمل کر جائے کہ وہ آخرت میں بھی ذخیرہ بن گئے اور پیچھے سے بھی ان کا اجر اور ثواب اس کو مسلسل پہنچتا اور ملتا رہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں. ہم ہر نماز میں جب درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، وہ بھی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، کیا معنی اس کا؟ کہ انہوں نے اتنے اعمال چھوڑے ہیں، اتنا صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک اس امت میں آنے والے، شامل ہونے والے، ایمان کو اختیار کرنے والے، جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اربوں اور خربوں لوگ اور کریں گے، ان کا اجر کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے اور ان کا اتنا ہی اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنوں، تم بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہو، پڑھتے رہو. بھائیو وہ کون سے اعمال ہیں؟ بعض تو ایسے اعمال ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، مثلا کوئی آدمی مسجد بنوا دیتا ہے، وہ فوت ہو گیا، اب اس مسجد کے اندر جب تک اذان گونجتی رہے گی، اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس مسجد کے میناروں سے بلند ہوتا رہے گا، نماز کی دعوت اس مسجد سے نکلتی رہے گی اور لوگ اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، اس مسجد میں درس اور خطبے ہوتے رہیں گے، بنانے والا تو بڑی دیر کا چلا گیا لیکن ان سب عمل کرنے والوں کو اللہ جل جلال ان کا بھی پورا پورا اجر دیں گے اور اس کے برابر اس کی مثل وہ جانے والے کو بھی ہر روز پورا پورا اجر ملتا رہے گا۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ مسجد بنا لی، فوت ہو گیا، ہر روز پانچ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، پانچ اذانیں ہو رہی ہیں، بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں، بچے وہاں قرآن کو حفظ کرتے ہیں، درس اور ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، تو یہ ہر روز کا ایک مسلسل نیک عمل ہے جس کا اجر اس مرنے والے کو مسلسل پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآثَارَهُمْ، جب اس نے مسجد بنائی تھی اس وقت بھی اللہ نے لکھ لیا اور آگے بھیج دیا، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے جو پیچھے نشانات ہیں اس کا صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی ہم ہر روز لکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ مسجد بنائی اور وہ ہم نے لکھ دیا اور بعد میں جو نیکیاں ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں لکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں۔ قرآن کے حفظ کا مدرسہ بنا دیا ہے، اب کتنے بچے وہاں سے حافظ بن کر نکلیں گے، کتنا وہ قرآن پڑھیں گے؟ بھائیو لوگوں نے غلط طریقہ بنایا کہ دوسروں کو بلا کر قرآن مجید کے سپارے ان کو پڑھا کر یہ کہنا کہ میں نے جو قرآن پڑھ دیا ہے اس کا ثواب جانے والے کو پہنچے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے اجر کے برابر ہمیں بھی اجر ملتا رہے تو آپ قرآن کے حفظ کا مدرسہ اور اس کی کلاس شروع کر دیں۔ یہ لوگوں نے شارٹ کٹ راستے اور بڑے آسان راستے بنا لیے کہ جی صاحب فوت ہو گئے، اس کا عقیدہ کیسا تھا، خود اس کی نماز کی کیا حالت تھی اور خود اس کی اپنی زندگی کیا تھی اس سے قطع نظر۔ کئی جو مولوی حضرات ہیں وہ پہلے خود ہی تیار ہوتے، کہتے ہیں جی آپ کے باپ کو ہم اتنے قرآن دیتے ہیں، جی ہمارے بچوں نے اتنے قرآن پڑھے، پتہ نہیں وہ پڑھے ہوئے کتنے کتنوں کو وہ دے دیتے، جب بھی کوئی جاتا ہے کہتا ہے جی ہزار لے لو، جب بھی کوئی جاتا ہے کہتا ہے جی ہزار لے لو، پتہ نہیں یہ ہر روز ہی انہوں نے ہزار پڑھ کر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ لے کر بھیجنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو جی میں نے اپنے ابو کو اتنے قرآن بھیج دیے۔ بھائیو یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، میں آپ کو اس دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعد میں قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کا ایک اجر اور ثواب تو پڑھنے والے کو اپنا ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا فضل دیکھیں اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ جل جلال فوت ہونے والے کو دیں گے، کب؟ کہ جب آپ کسی کو خود قرآن پڑھا دیں، آپ کے شاگرد قرآن کے حافظ اور قرآن کے پڑھنے والے ہوں، یا آپ کوئی مدرسہ بنا دیں وہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب جتنے لوگ یہاں قرآن پڑھیں گے ان کو اپنے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو اپنے اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے اس کے برابر ہر روز ہر وقت ثواب ملتا رہے گا۔ ہسپتال بنا دیا ہے، فری ڈسپنسری قائم کر دی ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی کو قرآن لے کر مترجم یا غیر مترجم کسی کو دے دیا ہے، اب جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو پڑھنے کا ثواب اپنا ملے گا اور آپ کو قرآن دینے کا ثواب اپنا الگ ملتا رہے گا. دینی کتابیں خرید کر ان کو آپ تقسیم کر دیں، یہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا کہ جب تک ان دینی کتابوں کا مطالعہ ہوتا رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو وآثارہم کے اندر ان کا مسلسل اجر اور ثواب ملتا رہے گا. بھائیو، صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بس کرتے ہی ختم نہ ہو جائے، بلکہ بعد میں بھی اس کا نفع جاری اور ساری رہے. اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کا علاج کروا دیتے ہیں، اس پہ پیسے خرچ ہوئے، وہ تو اسی وقت ہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، ما قدمو میں آ گیا کہ جو آگے بھیج دیا ہے. اور جب یہ مریض صحت مند ہو گیا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، آپ نے آنکھیں بنوا دی، یہ بیمار تھا، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، آپ نے پیسے خرچ کر کے اس کا علاج کروا دیا. اب یہ شخص جب قرآن پڑھے گا ان آنکھوں سے، جو بھی نیک کام کرے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا، کرنے والا فوت بھی ہو جائے، یہ شخص نمازیں پڑھے گا، مسجد میں جائے گا، یہ شخص اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. میرے بھائیو، یہ ایسے صدقہ جاریہ ہیں کہ جن کو عام طور پر آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں. آئیے کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بہت بڑا، بہترین اور سب سے افضل صدقہ جاریہ ہے. آئیے ذرا اس کے اوپر بھی محنت کر لیں، اس کے اوپر بھی غور کر لیں، دیکھیں وہ کیا ہے. وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، جو انبیاء کا کام تھا اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ کون سا کام ہے؟ وہ دعوت اور تعلیم کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، کہ آپ کی محنت سے کوئی شخص اگر نمازی بن جاتا ہے، یہ دعوت ہے اور تعلیم اور تربیت ہے. آپ نے محنت کی، بھائی کو ذرا جھنجھوڑا. ان دنوں میں مسجد سے گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان ہاتھ میں پتنگ لیے ہوئے راستے میں مل گیا. پہلے تو وہ دیکھ کر شرماتے ہوئے ادھر ادھر ہونے لگا، لیکن اس کو پتا چل گیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، قریب پہنچ گیا ہوں، آخر وہ شرماتے ہوئے سامنے آ ہی گیا. تو میں کچھ دیر اس کو مل کر خاموش رہا، پھر میں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس مقصد کے لیے دی تھی؟ آپ دنیا میں کس لیے آئے تھے اور اللہ ذوال جلال کو کیسے ملو گے؟ میرے بھائیو، یہ ایک دعوت ہے، چند کلمات، لیکن جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ کا فضل ہو، تو ایک ایک لفظ کسی کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے. اسی وقت وہ نوجوان کہتا ہے کہ جی، میرے لیے دعا بھی کریں، مجھے اللہ معاف کر دے، اور آپ مجھے 5 وقت کی نماز میں مسجد میں دیکھیں گے. میرے بھائیو، یہ دعوت ہر شخص کا فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے. اور اس امت کو سب سے افضل امت اور خیرہ امت کہا گیا، آپ حضرات کو خیرہ امت اخرجت للناس، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امت کس لیے؟ اسی دعوت کی وجہ سے. یہ لوگ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، اور یہ دعوت اور تعلیم کا عمل اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی شخص آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے نمازی بن جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، وہ توحید کو سمجھ لے، اب یہ شخص ساری زندگی نماز پڑھے گا، تو آپ کو مسلسل اجر اور ثواب ملتا رہے گا. وہ بھائیو آپ قطن یہ نہ سمجھیں کہ پھر ثواب تو یہ بتانے والا لے گیا تو کرنے والے کو کیا ملے گا. یہ اللہ حضر جلال بڑے کریم اور بڑے سخی اور بڑے ہی فضل والے ہیں. کیا اس کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے, اجر کی کمی ہے کہ کرنے والے کو بھی اس کے عمل کے مطابق ہی نہیں بلکہ ایک نیکی کے بدلے 10 دے دے بلکہ 700 دے دے, اور جو بتانے والا ہے اس کو بھی 700 دے دے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ کسی کو آپ نمازی بنائیں, آپ سوچیں کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی دعوت اور آپ کی محنت سے نمازی بنے؟ کتنے ہیں؟ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہی نہیں بلکہ پیچھے سے مسلسل اجر اور ثواب ملنے کا صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کی دعوت سے کتنے لوگ توحید والے بنے, آپ کی محنت سے کتنے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے بنے, آپ کی دعوت سے کتنے لوگ نمازی بنے, آپ کی دعوت سے کتنے نوجوانوں نے توبہ کی اور اپنی بغاوت اور شر کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور اطاعت کی زندگی اختیار کی. آپ سوچ لیا کریں بھائیو, محنت کریں. یہ تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں جی, بلکہ یہ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں کتنا کچھ جمع ہو گیا, حساب کتاب کر لیتا ہے بڑی جلدی, اور گھر میں کتنا ہے, کتنا مجھے آ رہا ہے. وہ بھائیو یہ بھی ذرا اندازہ لگا لیا کریں, سوچ لیا کریں کہ آخرت کے لیے کتنا آگے بھیج دیا اور کتنا ایسا ہے کہ جو پیچھے سے ملتا رہے گا. آپ کسی کو نماز سکھا دیں, کوئی دعا سکھا دیں, ایک دعا سکھا دیں کسی کو, تو آپ کے سکھانے سے وہ شخص جب بھی وہ دعا پڑھے گا اس کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی مسلسل اس کا اجر ملتا رہے گا. آپ کسی کو قرآن پڑھا دیں, بھئی کتنے ہیں بھائی جنہوں نے خود تو قرآن پڑھا ہے لیکن آگے کتنوں کو پڑھایا, کتنوں کو ترجمہ پڑھایا ہے. آپ اپنی یہ ڈرائنگ روم میں, اپنے گھر کی مجلس میں یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں اور صبح آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ خود قرآن پڑھا دیں, یا کسی حافظ کو قاری صاحب کو رکھ لیں کہ وہاں آنے والے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دے اور قرآن کا ترجمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نماز اور دعائیں سکھا دیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارے بھائی توجہ نہیں کرتے. اس لیے بھائیو اللہ نے فرمایا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, کہ ہم ان اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں جو آپ آگے بھیج رہے ہیں اور وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں جو آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آئیے ہم غور کریں کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے چھوڑ کر ہم کیا جا رہے ہیں. کتنے مریضوں کا علاج ہم نے فری کر دیا کہ اب وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے خاندان کو کی کفالت کر رہے ہیں. کتنی کتابیں لے کر قرآن اور سنت کے ترجمے وہ ہم نے تقسیم کر دیے ہیں, کتنی ہم نے دعوت کو آگے پھیلایا ہے. مجھے بتائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک کتاب لکھی صحیح بخاری, ان کی وفات 256 ہجری ہے, 256 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک جب تک یہ اللہ کا دین اور وحی قائم رہے گی, کتنے لوگ ہیں اربوں اور کھربوں جو صحیح بخاری کو پڑھ رہے ہیں. ہم بھی جو آپ کو حدیث سناتے ہیں صحیح بخاری سے پڑھ کر ہی سنا دیتے ہیں. اور جب اس کتاب کا نام آ جاتا ہے تو ہر سننے والا یقین کر لیتا ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری سے بیان ہوئی ہے وہ واقعتاً ہمارے سیدنا و مرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ کتنا اجر اور ثواب ان کو مل رہا ہے، اور جو شخص ان کی یہ کتاب خرید کر لوگوں کو دے اور لوگ پڑھیں، امام بخاری کو بھی ثواب پہنچے گا، لے کر دینے والے کو بھی ثواب پہنچے گا، اور پڑھ کر عمل کرنے والے کو بھی ثواب پہنچے گا۔ آثارہم، بھائیو بہت کچھ چھوڑ جائیں، اولاد کو نیک بنائیں، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ نیک اولاد، ہر ان کی نماز، ہر ان کا نیک عمل ان کے لیے بھی نیکی ہے، اور آپ کو بھی اس کا مسلسل اجر ملتا رہے گا۔ وَيَدْعُونَهُ، اور یہ نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی تو اس کے مسلسل درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ کتنا خوش نصیب وہ باپ ہوگا، قیامت کے دن اللہ عز وجل اس کو جنت میں اونچا مقام دیں گے اور بڑا اجر اور ثواب اس کے سامنے ہوگا۔ وہ پوچھے گا کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اللہ عز وجل فرمائیں گے کہ تو نے تو نہیں کیا تھا لیکن تیری نیک اولاد تھی جو نیک عمل کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، یہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ عز وجل نے آپ کو دیا ہے۔ تو بھائیو بہت سے صدقہ جاریہ کی یہ قسمیں ہیں، دعوت دین، تعلیم، اپنے گھر سے لے کر باہر تک۔ خواتین کو بھی چاہیے، میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی اس چیز پہ غور کریں کہ انہوں نے کتنوں کے عقیدے صحیح کر لیے، اور کتنی خواتین کو نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، اور اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، کتنی خواتین کو انہوں نے پردے کے اوپر لگا دیا، اور ہمارے بھائیوں نے کتنے نوجوانوں اور ساتھیوں کو داڑھی رکھوائی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ نماز یہ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، یعنی فرض نماز جو ہے 5 نمازیں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، ہر نماز کے لیے آپ آدھا گھنٹہ اگر لگائیں تو یہ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں، چلو 3 گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹوں میں اگر آپ کسی کو نمازی بناتے ہیں نا، تو اس کے 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے آپ کو ثواب اور اجر ملے گا، جو وہ نماز پڑھے گا نا اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو صحیح مومن اور صحیح عقیدے والا بنا دیتے ہیں، صحیح توحید والا، تو یہ توحید کا تعلق چونکہ انسان کے ایمان اور دل کے ساتھ ہے، 24 گھنٹوں کے ساتھ ہے، تو یہ شخص جس کو آپ نے توحید اور ایمان والا بنایا، مسلمان بنا دیا، اس کا 24 گھنٹے کا اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور جس کو آپ نے داڑھی رکھوا دی، اب داڑھی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے، کیوں بھائی نماز تو آدمی آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے اس کے بعد فارغ، لیکن داڑھی ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ یہ سنت لفظ ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، جب انسان اس کو سجا لے تو یہ 24 گھنٹے ساتھ رہتی۔ اب انسان کو ہر وقت اجر مل رہا ہے کہ اس نے سنت رسول رکھی ہوئی، یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے اجر ملتا ہے یا 1 گھنٹے کے لیے اجر ملتا ہے۔ اگر اس نے 20 سال تک اس سنت کو سجایا ہے تو 20 سال کے ہر لمحے میں اس کو اجر مل رہا، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ 24 گھنٹے۔ حج یہ زندگی میں 1 دفعہ آدمی کر لیتا ہے، چلو سال میں آپ کہہ لیں کہ 4 دن میں 5 دن میں حج کیا فارغ ہو گئے، نماز آدھے گھنٹے میں پڑھی فارغ ہو گئے، صدقہ کیا کسی کے ہاتھ میں دیا فارغ ہو گئے، روزے 1 مہینہ رکھے فارغ ہو گئے، لیکن داڑھی کا عمل یہ ایسی اللہ عز وجل کو محبوب اور ایسی ہمارے پیغمبر کی پیاری سنت ہے کہ 24 گھنٹے اجر ملتا رہے، اور ہر روز اس کو مونڈنا، ہر روز اس کو گناہ ملتا رہے۔ ہر وقت اس کو گناہ مل رہا ہے کہ وہ سنت کا تارک ہے اور سنت کی مخالفت میں لگا ہوا ہے. بھائیو اب یہ محنت کرنا ہر شخص کا فرض ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کہ آگے ہم کیا بھیج رہے ہیں اور پیچھے آپ کے لیے کتنا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بلکہ یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک موقع پہ آپ نے ایک اور بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، وہ بھی آپ حضرات سن لیں. بنو سلمہ وہ مسجد سے کافی دور رہتے تھے، ان کی رہائشیں اور گھر مسجد سے دور تھے، مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی ہو گئی. انہوں نے سوچا ہمیں دور سے آنا پڑتا تھا، تو چلو اب یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، ہم اپنی رہائش مسجد کے قریب بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی سے جلدی مسجد میں جایا کریں گے، نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے. یہ نیت اور یہ ارادہ تو بہت اچھا ہے، کہوں بھائی بڑا اچھا مبارک عمل تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ بڑا اونچا درجہ لینے والے ہیں، یہ صرف پاس مارک ہی نہیں کہ صرف پاس ہی ہو جائیں جنت ہی مل جائے، بلکہ یہ ان لوگوں میں ہیں السابقون السابقون، کہ جن کو جنت میں اونچے درجے کی طلب ہے. آپ نے پتا کیا فرمایا، کہا یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنی رہائش دور سے مسجد کے قریب لا رہے ہو. کہنے لگے جی ہاں ہمارا ارادہ تو ایسے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. کہا بنو سلمہ ان گھروں میں ہی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، وہاں ہی رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو قدم اٹھا کر تم مسجد میں آتے ہو اور جو قدم اٹھا کر تم مسجد سے اپنے گھروں میں جاتے ہو، وآثارہم اللہ عز وجلال، یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ آپ کا فرمان سنا فتناہو عن ذلک، وہ رک گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے نا کہ ہمارا ایک ایک قدم آنے کا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک قدم جانے کا لکھا جا رہا ہے، تو پھر ہم وہاں ہی ٹھیک ہیں. لیکن یہ تو وہ لوگ تھے نا، اب ہمارے کئی بھائی پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آئی جاؤ قریب، ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آئی جاؤ. کیوں؟ کہ پتہ ہوتا ہے کہ چلو یہ قریب آ جائے گا، نماز تو پڑھ لے گا نا مسجد میں، دور ہوگا تو اس کی تو نماز ہی رہ جائے گی، یہ تو اتنی سستی کا مظاہرہ کرے گا، نماز ہی چھوڑ دے، مسجد سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جائے. بھائیو یہ ایمان کی بات ہے، آخرت کی فکر کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تمہارے وہ اعمال بھی لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور تمہاری ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھ لیا ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر بھی اور نامہ اعمال کے اندر بھی. اس لیے ہم سب کو یہ متوجہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں، پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال اور پیچھے چھوڑے ہوئے نیک اعمال کثرت کے ساتھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.